الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو کچھ ہم علم دین سیکھیں سمجھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے یہ تینوں وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ اس دن سایہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور بھی کئی خوش نصیب احادیثوں میں بیان کیے گئے اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے آج ہم کسی کی مشکل آسان کریں اس حدیث کے پیش نظر انشاءاللہ سایہ عرش نصیب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا یعنی اس پر عمل پیرا ہونا اور کثرت سے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول اور وظیفہ بنا لیجیے صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام اس پروگرام میں بہت سے اہم شرعی سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
جزاکم اللہ
کیسے مزاج کرامی آپ
الحمدللہ علی کل حال
ماشاءاللہ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے اور بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف کیا پوچھنا چاہتے ہیں
میرا نام محمد شبیر ہے حضرت صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں ادرک بیچتا ہوں اور ادرک جو ہے بغیر کیمیکل کے آتی نہیں ہے سب کیمیکل کی دھوئی ہے اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی بغیر کیمیکل کی چاہیے اور لوگوں سے ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں جی یہ بغیر کیمیکل کی نہیں ہے لہٰذا آپ اس میں رہنمائی فرمائیں کیونکہ بغیر کیمیکل کے ملتی نہیں ہے ادرک
جی ادرک بغیر کیمیکل کے ملتی نہیں ہے اور لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہ ہے کہ کیمیکل وغیرہ کا استعمال عام طور پہ مضر صحت بھی ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر کیمیکل والی ادرک ہو تو وہ آپ ہمیں دیں اگر ان کے پاس کیمیکل والی ہے اور بغیر کیمیکل کی نہیں ہے تو کسٹمر پہ واضح کر دیں کہ جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں اگر کیمیکل والی ہی بکتی ہیں تو واضح کر دیں کہ یہ کیمیکل والی ہیں اور میرے پاس بھی یہی ہیں جھوٹ نہ بولا جائے
ٹھیک
یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ بالکل
پیور ہے اور
کیمیکل اس میں بالکل بھی دور سے بھی نہیں چھوا اور یہ بالکل جو جیسی اگتی ہے زمین سے اسی طرح سے حاصل کی ہوئی ادرک ہے تو غلط بیانی کی اجازت نہیں ہوگی کسٹمر جب بھی کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے اگر وہ کچھ سوال کرتا ہے اپنی جو چیز وہ خریدنا چاہتا ہے اس سے متعلق تو دکاندار یا بیچنے والے کی یہ ذمہ داری ہے اس چیز کے جو اوصاف ہیں وہ واضح طور پہ بیان کر دیں
ٹھیک ہے
کہ یہ ان اوصاف کی ہے اب کسٹمر کو دھوکہ نہ دے واضح کر دے گا کسٹمر کی مرضی ہے کہ اگر اس کو خریدنا ہے تو وہ خرید لے گا نہیں خریدنا تو چلا جائے گا
صحیح
لیکن یہ بیچنے والا دھوکہ دے کر کہ یہ بالکل پیور ہے اصلی ہے اور نان کیمیکل ہے اس طرح غلط بیانی کر کے کسٹمر کو خریدار کو دھوکہ نہ دے
بعض اب جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں یا کئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ دکاندار کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں اور مارکیٹ میں ہوتا بھی نہیں ہے اب ایسی صورتحال میں دکاندار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو سچ بولنا ہے اور ہم نے بول دیا اب یہ کہیں سے بھی لیتے ہیں تو لوگ اس کو جھوٹ کہہ کر وہی چیز بیچ دیں گے جو ہم سے سچ پر یہ نہیں خرید رہا تو یوں کئیوں کوئی وہ کہیں کہ جھوٹ کی طرف پھر ذہن چلا جاتا ہے کہ یار ملنی اس کو یہی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی تو وہ پھر اس کو پیور اور یہ خالص کہہ کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں کیا کہیں گے
اس کی اجازت تو پھر بھی نہیں ہوگی کہ جو خریدار جو وصف چاہتا ہے جس کوالٹی کی چیز چاہتا ہے اگر آپ کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے تو واضح کر دیں कि इस वक्त आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये मौजूद है, अगर आपको समझ में आए तो ले लें।
अगर कोई दूसरा झूठ बोल के भी बेच रहा है तो इससे क्या ये जवाब निकाल लेना कि हम भी झूठ बोले माजल्ला?
पास लोगों ने यही इसको एक उसूल और जाब्ता बनाया हुआ है कि भाई कारोबार जो है वो झूठ के बगैर नहीं चल सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कारोबार में झूठ बोलने से भी मना फरमाया, हत्ता के ज़्यादा कस्में खाना, ये बाज़ोकत ज़्यादा कस्में खा लेने से फिर उसमें अक्सर झूठी कस्में शामिल हो जाती हैं, तो झूठी कस्में खाने से माल फरोख्त तो हो जाता है लेकिन बरकत उसके अंदर नहीं रहती। तो कस्टमर को अपनी चीज़ बस किसी भी तरह से ये ले जाए, ख़रीद ले, तो इतनी बाज़ोकत बेचने वाला मन्ना तो समाजत वाली पोजीशन में आ जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी चीज़ के जो औसाफ हैं, रियल हैं, वो उसके सामने रख दें, बाकी अल्लाह तबारक व ताला रोज़ी में बरकत देने वाला है। बंदा सच्चा ताजिर जो है वो अल्लाह ताला का दोस्त होता है,
माशाल्लाह, तो हबीबुल्लाह,
हबीबुल्लाह अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह का दोस्त है। तो आदमी को चाहिए कि हक और सच को अपने हाथ से ना जाने दे, अगरचे बज़ाहिर नुकसान होगा लेकिन आपकी सच गोई ये कस्टमर के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा कर देगी। वरना अगर ये कस्में खाने के बावजूद, हर तरह से कस्टमर को यकीन दिलाने के बावजूद सौदा तो हो गया, लेकिन कस्टमर भी इसी दुनिया में रहता है, बाज़ औक़ात आदमी जो चीज़ ख़रीदता है वो मुख्तलिफ लोगों से भी राय उसके बारे में ले लेता है कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदी हैं, तो लोग बता देंगे तो आपके साथ धोखा हुआ है। तो अब उस वक्त सोचें कि कस्टमर के दिल में क्या गुजरेगी,
कभी जिंदगी में उसका रुख नहीं करेगा,
रुख नहीं करेगा कि यार इन्होंने कस्में भी खाई, कस्में खाने के बाद मुझे इतना एतमाद दिला दिया कि बिल्कुल प्योर चीज़ है और बिल्कुल असली है, जेन्युइन है, लेकिन ये तो दो नंबर माल पकड़ा दिया। तो अब इससे वो कस्टमर कटेगा, उसके कटने का नुकसान मज़ीद और जो जान पहचान वाले हैं वो ऐसे दुकानदार से कस्टमर कई लोगों को दूर कर देता है। लेकिन अगर आदमी सच बोले तो कस्टमर को बाज़ औक़ात यही बात पसंद आ जाती है,
बिल्कुल,
कि यार ये जो बात है भले नुकसान हो रहा था लेकिन इन्होंने वाजे कर दिया, तो आइंदा मज़ीद आपकी बातों पे एतमाद उसका बढ़ेगा।
जी मज़ीद सवाल,
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जुम्मे की पहली अजान के बाद कारोबार ममनू है, तो लेन देन मना है, कारोबार मना है, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कारोबार, बहुत से लोग कहते हैं कि कारोबार हराम है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम कहीं माल लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप कितने टाइम पे पैसे दोगे, एक महीने में दोगे तो उसके चार्जेस अलग हैं, दो महीने में दोगे पैसे आप तो उसके पैसे अलग हैं, तो ये क्या सूद में शुमार हो जाएगा इस तरीके से माल लेना, या ये जायज़ है? इस मामले में आप ज़रा हमारी रहनुमाई कर दीजिएगा।
जी, जुम्मे को पहली अजान के इसमें ही लोग रहते हैं कि पहली अजान पे बंद करने या दूसरी अजान पे बंद करने, तो ये किस अजान से कारोबार वो करना ममनू हो जाता है?
जुमतुल मुबारक की नमाज के लिए जब भी अजान कही जाए तो ये हुक्म पहली अजान से ताल्लुक रखता है, तो दूसरी अजान मस्जिद याद दिहानी के लिए, ताकि लोग जो है वो मस्जिद की तरफ मस्जिद रुख कर लें।
दूसरी अजान तो होनी खुतबे से पहले, तो उस वक्त तो 100% ही
आना
होया के पहले से मौजूद होना चाहिए।
ये जो अजान अव्वल है जुमतुल मुबारक के दिन, उसी से इस हुक्म का ताल्लुक है जो कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, कि ए ईमान वालों जब जुमातुल मुबारक के दिन नमाज के लिए पुकार की जाए, पुकारा जाए यानी अजान दी जाए, तो फरमाया गया फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला के जिक्र यानी नमाज के लिए कोशिश करो, व ज़रुल बैअ और कारोबार को छोड़ दो। तो अब इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने खरीदो फरोख करने से मना फरमा दिया है, तो अब अगर कोई अजान अव्वल जुमातुल मुबारक के लिए जब हो जाती है इसके बावजूद भी वो ख़रीदो फरोख कर रहे हैं तो ये सौदा करना नाजायज़ है, गुनाह की बात है। अजान अव्वल जब हो जाए तो इसके बाद कारोबार का जब अल्लाह तबारक व ताला ने मना फरमा दिया,
ठीक है,
व ज़रुल बैअ के ख़रीदो फरोख को छोड़ दो, अब ये मुसलमान کیسا ہے کہ رب تعالیٰ اذان جمعہ ہوتے ہی کاروبار چھوڑنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے اور یہ اذان جمعہ ہونے کے باوجود بھی کاروبار میں مصروف ہے، اور یہاں تک کہ بعض اوقات جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے بعض لوگ.
جی ہاں بالکل،
کاروبار میں انہماک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کریں اور جیسے ہی اذان ہو کاروبار کو موقوف کر دیں، روک دیں، اور فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف سعی کریں، کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد جب نماز کی ادائیگی ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو جب نماز ادا ہو جائے تو پھر اب زمین میں پھیل جائیں اور اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ تلاش کریں.
وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ،
ہاں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں،
یعنی جمعے کے بعد بھی ذکر الہی سے غفلت نہ ہو.
بالکل غفلت،
ذکر الہی سے غفلت نہ ہو، جمعہ بھی پڑھیں اور جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور کاروبار اپنی تجارت جو بھی ہیں آپ اس میں زمین میں پھیل جائیں، اللہ کا فضل بھی ضرور ملے گا اور ذکر بھی کرتے رہیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ناظرین کرام، کئی لوگ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ پھر وہ جمعے کے لیے بھی چھوٹ جاتے ہیں، یعنی جمعہ ہی ان کا نکل جاتا ہے. اسی طرح ایک تعداد ہے کہ جن کا خطبہ ہی نکل جاتا ہے، یعنی وہ یہ جو پہلی اذان سے نہیں شروع کرتے تو وہ کہیں گے ابھی بیان ہو رہا ہے نا، ابھی تو بیان ہوگا، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا، پون گھنٹہ بیان کے بعد چلا جاؤں گا. اچھا بیان کے بعد کتنا ٹائم ہے؟ 4-5 منٹ سنت پڑی، پھر خطبہ اور یہ چیزیں شروع ہو جاتی. تو اس میں سستی کرتے ہوئے پھر وہ یہ حد بھی کراس ہو جاتی ہے، بلکہ آگے جو خطبے والا معاملہ ہے آپ جلدی جلدی دوڑے، اس وقت کوئی خطبے کے دوران ہی سنت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے تو اب جائز نہیں ہے کہ وہ نماز کو شروع کرے، اب خطبے کے اندر شریک ہو جائے. حدیث پاک فرمایا فرشتے نام لکھتے ہیں آنے والوں کے لیے، لیکن جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو فرشتے بھی اپنی رجسٹر بند کر لیتے ہیں. اب جو جمعے کے لیے آئے گا اس کا نام نہیں لکھا جاتا، نماز جمعہ اس کے ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی، یعنی جمعہ ہو جائے گا، لیکن اس کا نام فرشتوں کے ان رجسٹروں میں نہیں ہوتا. تو اس لیے خوش نصیب ہوئیے، جلد سے جلد آئیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب بھی حاصل کریں. دوسرا سوال بھائی کا تھا کہ کوئی چیز ہم لیتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے، 1 مہینے کے یہ ادھار پر، 2 مہینے کے 3 مہینے، تو یہ سود میں آئے گا یا کس زمرے میں؟
اگر کسٹمر کو سامنے دکاندار دو ریٹ ذکر کر دیتا ہے کہ یہ چیز اگر آپ 1 مہینے کے ادھار پر لے رہے ہیں تو مثال کے طور پہ 100 روپے کی ہے، اور اگر آپ اس کی ادائیگی 2 مہینے میں کریں گے تو یہ 150 روپے کی میں آپ کو بیچتا ہوں. تو اب کسٹمر کے سامنے دو چیزیں ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ کسٹمر وہ چیز لے جائے کہ ٹھیک ہے اب میں دیکھ لوں گا کہ اب آپ کو جس کب پیسے دینے ہیں، تو اس طرح تو جائز نہیں ہوگا. اب کسٹمر کے سامنے دو آپشن آ گئے، ان دو آپشن میں سے کسی ایک آپشن کو اس نے یقینی طور پہ اختیار کرنا ہے. 1 مہینے والا ادھار سودا کیا ہے تو وہ واضح کرے کہ میں 1 مہینے کے ادھار پر مثال کے طور پہ 100 روپے میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، یا اگر اس کو 2 مہینے کے ادھار پہ خریدنا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ واضح کرے کہ میں 2 مہینے کی ادھاری پر 150 روپے میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں. سودا کسی نہ کسی ایک صورت کو ضرور اختیار کر کے کرنا،
یعنی ایسا مبہم نہیں چھوڑا جا سکتا کہ 1 میں پیسے دیں گے تو یہ، 2 میں دیں گے تو یہ، 3 میں دیں گے تو یہ.
ہاں اب یہ کسٹمر مطلب یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں لے کے جا رہا ہوں،
ہاں
اب آپ کو اگر 1 مہینہ لیٹ کر دوں تو اس کا مطلب 2 مہینے والے پیمنٹ
ہوں گا، کچھ اور
اس طرح نہیں. یعنی ان کو مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے ان 2-3 آپشن میں سے کسی ایک آپشن پہ اتفاق ضروری،
ڈن کرنا
ضروری ہوگا، عقد اسی پہ کہ یہ 1 مہینے والا سودا ہے ادھاری اور یہ 100 روپے کا ہے، اور اگر 2 مہینے کی ادھاری والے کو اختیار کرنا ہے تو یہ 150 روپے کا، یہ دونوں اس پہ باہم اتفاق کر لیں کہ ہمارا سودا یہ والا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب اس کی بھی پابندی آدمی کو کرنا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ 1 مہینے کے ادھار کو پھر آگے مزید لٹکاتا رہے اور 2-3 مہینے تک لے جائیں، بالفرض اگر یہ تاخیر کرتا ہے، تاخیر کرنے کی وجہ سے اب 1 روپیہ بھی اضافی نہیں لے سکتے،
ٹھیک ہے،
تو 1 مہینے کے ادھار پہ جو ریٹ طے ہوا تھا بس اتنا ہی دکاندار لے گا، اس سے 1 روپیہ زیادہ لینا یہ ناجائز ہوگا. باقی یہ ہے کہ
وہی اسی میں آ جائے گا جو جرمانے کی کیفیت ہے، جو عام کاروبار میں شرط جرمانے کی لگا لیتے ہیں،
جی جی
اور انہوں نے نام جرمانے کا نہیں دیا لیکن پر منتھ نام دے دیا، یعنی وہی ناجائز صورت
ہوگی. اب وہ ناجائز صورت ہوگی نا، یعنی آپشنل رکھتے ہوئے سودا یوں نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے اب آپ لے جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ایک مہینے والا سودا کرنا ہے تو اس کے حساب سے پیمنٹ دے دینا، دو مہینے والا کرنا ہے تو اس کے حساب سے دے دینا. تو اس چیز کو یوں مطلب خریدار کی رائے پہ چھوڑ کر سودے کو کلوز نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے،
کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور اپنانی ہوگی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سودا کون سے ریٹ پر ہوا ہے.
ٹھیک جی، مزید سوال.
ہمارا ایک ریلیٹو ہے، اس نے بچہ رکھا ہوا ہے، ابھی اس نے بچے کی ولدیت جو ہے وہ اپنے نام سے لکھوائی ہوئی ہے، بچہ بھی میٹرک بھی کر چکا ہے، تو اس کے جو شناختی کارڈ فارم بے اور اسکول کے سرٹیفکیٹ وغیرہ سب پہ ولدیت اس کی وہی لکھی ہے جس نے پالا ہوا ہے، اس کے اصل والدین کو بھی پتا ہے اور باقیوں کو پوری رشتے داروں سب کو پتا ہے کہ یہ اصل بیٹا کس کا ہے، اس لیے کوئی گنجائش ہے یا ہر صورت میں نام چینج کرانا پڑے گا؟
جی، ایک تو پہلے یہ غلطی کر لیتے ہیں اور پھر یہ غلطی اتنی طول پکڑ جاتی ہے کہ بعد میں آ کے یہ ساری چیزیں پھیلا کے پھر مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی اب میٹرک بھی ہوگی تو یہ بھی ہو گیا فلاں تعلیم، تمام ڈاکومنٹس میں وہی نام ہے، کیا کریں؟
کسی سے بچہ ایڈوپ لینا، چاہے اپنے بھائی کا ہو یا بہن کا ہو یا کسی اجنبی دوست احباب میں سے کسی سے اس کا بچہ ایڈوپ کرنا، تو اس کی شرعی اعتبار سے گنجائش ہے. لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ ولدیت میں پرورش کرنے والے کا نام آ جائے، تو پرورش کرنے والا ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتا، جو بچے کے حقیقی والد ہیں انہی کا نام بچے کی ولدیت میں زبانی پکارنے میں تحریری طور پہ کوئی سے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہاں پر ولدیت میں اصل والد ہی کا نام لکھنا ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، کہ بچوں کو ان کے والد کی طرف منسوب کر کے پکارو.
ٹھیک ہے،
تو اب یہ والد کے نام کے بجائے چچا کا نام، تایا کا نام، یہ کسی اجنبی جو پرورش کر رہا ہے اس کا نام لکھنا یا پکارنا جائز نہیں ہے. اور بچے کو بھی جب یہ پتہ چل گیا کہ میرے اصل والد فلاں ہیں، تو بچے کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ولدیت کے کالم میں پرورش کرنے والے کا نام لکھے. اب جب تک نابالغ ہے تو معاملہ الگ، کہ وہ گناہگار نہیں ہو رہا اگر کوئی خلاف شرع کام کا ارتکاب کیا، لیکن جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اب یہ حرام ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں نسب کی تبدیلی، جو اپنے آپ کو اپنے والد کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے نسبی اعتبار سے، تو اس کے اوپر جنت کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے،
یعنی جنت حرام ہے،
جنت حرام ہے. تو اتنی سخت وعیدیں ایسے شخص کے بارے میں ہیں. تو اسی طرح جو پرورش کرنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ جو بچہ اس کے نسب سے تعلق نہیں رکھتا اس کو اپنا نسب دے.
ٹھیک،
پھر اس کے اندر بہت مسائل دوسرے زاویے سے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اگر یہ سید نہیں ہے پرورش کرنے والا اور بچہ سادات کرام میں سے لیا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ اگر اپنا نام دے گا تو آگے چل کے گویا ایک سید زادے کو اس نے غیر سید بنا دیا،
غیر سید.
اسی طریقے سے اگر بچہ سید نہیں تھا اور پرورش کرنے والا سید ہے، تو اب یہ سادات کرام کے خاندان میں اگر ایک غیر سید بچہ لے پالک کے طور پہ لیا گیا ہے، اگر نسب میں اپنے نام ڈال دیں گے یہ سید صاحب،
تو اس کی بھی نسل آگے،
تو اب آگے وہ بچے سے جو نسل چلے گی وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی سید حالانکہ وہ سید نہیں ہے. سارے مسائل اس سے مزید جنم لیں گے،
ایسے ہی معاملات پھر پچیدہ ہوتے رہتے ہیں. سرپرست کے کالم میں لکھوا لیں، اگر سرپرست کے طور پر بطور سرپرست یہ ہوتے ہیں ولدیت میں وہ اصل نام ہی ہو،
جی جی،
اور سرپرست کے جہاں تک کالم ہے تو وہاں پہ یہ لکھوا لیں.
بالکل، سرپرست کے کالم، ولدیت کے کالم، یہ بعض پیپرز کے اندر تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو جو والد نہیں ہے سرپرست ہے تو سرپرست پہ ٹک کر دیں تاکہ پتہ چل جائے گا یہ والد نہیں سرپرست، والد ہیں تو ولدیت کے اس میں ٹک کر دیں.
تو جس میں سرپرست والا کالم ہے تو وہی ٹک کریں، اور سرپرست کے طور پر ان کو رکھتے ہیں اور سرپرست کے طور پہ اپنا نام لکھواتے ہیں. یہ کر چکے ہیں، یہ سب میٹرک بھی کر چکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟
دیکھیں، جہاں تک ممکن ہو اس چیز کا ازالہ کریں، اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ میں اصل جو معلومات ہیں، اصل جو کوائف ہیں، انہی کو درج کریں جتنا ممکن ہو. باقی یہ کہ اگر ممکن نہ رہے تو وہ معاملات الگ ہوں گے، لیکن یہ بات واضح کرنا پھر بھی ضروری ہوگی کہ اس بچے کے اصل والد یہ ہیں اور یہ سرپرست ہیں. اب یہ نہیں کہ اس چیز کو بالکل راز ہی رکھنا ہے کہ اصل والد کا نام بچے کو پتہ بھی نہیں
پتہ بھی نہ چلے. اور بعض اوقات پھر آگے جا کر یہ اڈاپٹ کرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں جب نکاح ہونا ہوتا ہے, تو نکاح میں بھی پہلے تو کئی ایسے ہوں گے جو ٹوٹل وہی لکھوا دیں گے سارا کوئی لکھوا کے, لیکن وہ مولانا صاحب یہ ولدیت میں فلاں کا نام, یہ اصل والد ہے, اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اصل والد کے طور پر. ہاں ہاں سب کو پتہ ہے, لیکن ادھر چونکہ سارے ڈاکومنٹس میں وہی ہیں تو پھر وہی آگے چلنے دیتے ہیں. یا بعض اوقات وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی انہی کی ولدیت اور انہی کی سربراہی میں نکاح بھی کر دیں, تو کئی طرح کے مسائل پھر ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نکاح نہیں ہوگا, اگر کوئی اس طرح کا بچہ اس طرح کی ولدیت کے ساتھ مشہور بھی ہو گیا اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا اصل والد یہ نہیں ہے, تو نکاح تو ہو جائے گا, نکاح میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کا تعلق صرف نکاح سے نہیں ہے, یہ اوور آل اس مسئلے کا تعلق ہے. لہٰذا جب بھی آپ کسی سے بچہ اڈاپٹ کریں, گود لیں, تو اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان میں سے یہ ایک مسئلہ صرف ہم نے عرض کیا. اس کے علاوہ پردے کے معاملات کئی طرح کے آ جاتے ہیں. بچہ بعض اوقات اسی کی اپنی بیوی کے لیے آگے جا کر نامحرم بن جاتا ہے. بیٹی اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بیٹی خود اس شوہر کے لیے پردے کے مسائل آگے جا کر ہو سکتے ہیں, اگر ان کے درمیان کوئی آپس میں محرم والا رشتہ نہیں ہے یا دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. تو لہذا اس میں کئی طرح کے مسائل ہیں ناظرین کرام. اور پھر ساتھ وراثت کے مسائل کہ بعض کا بچہ اڈاپٹ تو کر لیا لیکن اب جو اس کے اصل والد ہیں وہ بھی اس بچے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. جمیل صاحب یہ بھی حقیقی والد حقیقی بہن بھائی وہ سب اس بچے سے بالکل وہ ہو جائیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ یوں کر کے. حالانکہ ان کی وراثت میں ان کے گھر میں اس کا بھی تو اتنا ہی تعلق ہے, بالکل اسی طرح کے معاملات ہیں. لیکن ایسے مواقع پر یہ مسئلہ چونکہ لوگوں کو اتنا واضح پتہ نہیں ہوتا, تو وہ سمجھ رہے ہوتے کہ گود لینے والے اسی کا ہی وارث ہے, اسی کی جائیداد اس کے پاس جائے گی, وراثت میں سے کوئی اس کو حصہ نہیں ہے. اور جب اس کا وارث ہی نہیں ہے, جب اس کا حقیقی بیٹا ہی نہیں ہے, تو وراثت میں بھی کوئی اس کا حق نہیں ہے. مرنے والے کے اپنے ورثہ دیکھے جائیں گے, الا یہ کہ کوئی گود لینے والا شخص اس اپنے منہ بولے بچے کے زندگی میں ہی اس کو کوئی چیز دے دیتا ہے, قبضے کے تقاضے ہیں تو وہ پورے کر لیتا ہے, یا اپنی وراثت میں تے 1/3 تک اس کے لیے وصیت کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں تو اس تک پہنچیں گی, مگر یہ سمجھ لینا کہ اس کی ٹوٹل جائیداد کے, کیونکہ جب گود لیتے ہیں نا جمیل بھائی تو ایک ہی ہوتا ہے, عام طور پہ گود جو لیتے ہیں تو وہ بے اولاد ہوتے ہیں, تو ان کا کوئی وہ سمجھو وارث بھی نہیں ہے. یا کہیں کن کسی کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کوئی بیٹا گود لے لیتا ہے, بیٹا ہو تو بیٹی گود لینا ہے, بہت شاذ و نادر. لیکن زیادہ تر لینے والے وہ افراد ہیں جن کے اپنے بچے نہیں ہیں, جب اپنے نہیں ہیں تو پھر اسی ایک اکیلے کو ہی وارث سمجھا جاتا ہے. تو اس کی غلطی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے یا معلوم ہونا چاہیے مسئلہ شرعی کیا ہے.
بالکل شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے, جو ایڈاپٹ کرنے والے ہیں اور جو اپنا بیٹا یا بیٹی اپنے بھائی یا کسی عزیز دوست کو دے رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بچے ان کے حوالے کرنے سے پہلے شرعی احکامات دونوں سیکھیں, دینے والا باپ بھی اور جو لے رہا ہے سرپرست, وہ دونوں اس بچے کو دینے لینے سے متعلق شرعی احکام سیکھیں, اور آگے چل کے کہاں کہاں کتنی گنجائش کہاں تک ہے اور کتنے امور میں گنجائش نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ بچے کو لے تو لیا ہے, بعض اوقات جو ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اصل والد
واپسی نہ لے لے.
باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں اور اظہار لا تعلقی پہ باقاعدہ اسٹیمپ پہ مہرے لگ جاتی ہیں, سائن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں کہ بچے کا جب اصل والد سے جو نسب ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا.
ٹھیک,
والد ختم بھی کرنا چاہے نا کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا, اب اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ جو مالک نے بیچ دی اب خریدار کی ہو گئی, یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ جو آپ نے بیچ دیا اب خریدار کا ہو گیا, اب آپ کا اس مکان کے ڈیوز سے اس مکان کے آئندہ کے نفع نقصان سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے. یہ اولاد ہے,
ٹھیک,
یہ بیٹا ہے, اس کا آپ سے نسب قائم ہے, اس نسب کو باپ یوں ختم نہیں کر سکتا.
صحیح, بیٹیاں بھی تو شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں, تو کیا اس سے کا تعلق ختم ہو جائے گا؟
بالکل نہیں ہوتا.
اس طرح بیٹی ہو یا بیٹا گود دیا تو بھی تعلق ان کا برقرار رہے گا.
ہاں تو یہ تعلق برقرار رہے گا. اور بعض اوقات ایسی جیسے دارالافتاء اہل سنت میں ایک نوجوان لڑکا آیا کہ والد صاحب نے پھپھو کے ہاں ان کو دے دیا تھا بچپن میں ہی, اور اس لڑکے سے چھوٹے بڑے بہن بھائی اور بھی ہیں.
ٹھیک.
تو یہ پھپا کے ہاں پرورش پائی, پھپا کا ہو گیا انتقال. اب یہ اس کو بعد میں پتا چلا کہ میرے حقیقی والد والدہ وہ ہیں جن کو میں ماموں اور ممانی کہتا رہا ہوں. اب جب حقیقت پتا چل گئی تو اس لڑکے کے جذبات ایسے تھے کہ جب میں اپنے والد جن کو میں ماموں کہتا تھا جب ان کے پاس گیا, اور بھائی بات ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے, تو کہہ رہا ہے اس کے جذبات یہ تھے کہ والد صاحب نے مجھے بالکل بھی لفٹ نہیں کرائی کہ بھائی تمہیں تو ہم اس کو دے چکے تھے,
بس اب ختم,
ہمارا سے تعلق ختم ہو گیا تمہارا. اب ایک بیٹے کو اس کا والد یوں سیدھے سیدھے لفظوں میں کہے کیا گزرے گی؟
اور پھپھا فوت ہوئے,
پھپھا فوت
اور ان کے ذمہ گویا کیسا ہے کہ والد فوت ہو گئے.
اچھا
ان کو ایسا کر دیا.
اچھا وہ بچہ مزید یہ بھی دل برداشتہ تھا کہ میرے جو والدہ جن کو میں ممانی کہتا تھا اب انہوں نے بھی میرے ساتھ ممانی جیسا ہی تعلق
ہوئے.
یعنی میں اب دیکھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بڑے بہن بھائی والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, کوئی والدہ کے پاس لیٹا ہوا ہے گود میں سر رکھا ہوا ہے, والدہ کسی کے مالش کر رہی ہیں, کسی کو پیار دے رہی ہیں بیٹے بیٹی کو, لیکن
انسیت ہے,
انسیت ہے لیکن میں چونکہ ممانی ہی سمجھتا رہا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ممانی ہی کے درجے میں رکھا. تو کبھی بھی یعنی مجھ سے بیٹے کی طرح انہوں نے یہ بات کہ جب مجھے پتہ چل گیا اس کے باوجود بھی ان کا انداز ممانی جیسا ہی ہے.
اللہ
اب یہ خیر وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو سگے بھائی یعنی جو بھائی ہیں بڑے تو انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ میں ابو کو قائل کروں گا کہ آپ کو بیٹے جیسا ہی درجہ دیں, جس طرح ہمیں دیا جاتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی.
اور یہ بہت وہ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ کچھ دیندار بیچ میں ہوتے ہیں, بچے سوچ والے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں, لیکن اس کی وجہ مین یہی ہے کہ آپ جو شروع سے ایسی لا تعلقی کر لی, اور جیسے آدمی اپنے بچوں کو دیکھے بغیر کوئی اس کا گزارا نہیں ہوتا, تسلی نہیں ہوتی جب تک بیٹوں کا بچوں کا گھر پہ آتا ہے والد, تو وہاں سے ایسے لا تعلق ہوئے کہ اس کی خوشی غمی بیماری مرض سب کچھ بھائی تمہارا ہے بس تم جانو, تو اس وجہ سے نتیجہ یہی پہ نکلتا ہے.
اس طرح نفرت
اتنا عظیم یہ رشتہ باپ بیٹے اور ماں کا, باپ اور بیٹے کا, لیکن اس وجہ سے آپس کے اندر وہ ایک محبت والی کیفیت ہی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دور سے تک دوری اور اس رشتے کو اجنبی بالکل بنا دینا, یہ شرن بالکل بھی درست نہیں ہے. یہاں ناظرین اکرام ایک اور بھی بات عرض کرتا چلو, بعض اوقات اصل حقیقی والد اپنی اولاد واپسی لینا چاہتے ہیں, اس پر بھی کئی طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے قانونی کاروائیاں کی ہوئی یہ کیا ہوا, تو پھر کیا کریں گے؟
اگر حقیقی والد اپنے بچے کو لینا چاہتا ہے تو سرپرست اس بچے کو روک نہیں سکتا.
ٹھیک.
وہ اس کے والد کے ہی حوالے کرے گا. بعض صورتوں میں تو والد کو اپنی تحویل میں بچے لینا ضروری ہو جاتا ہے,
واجب ہو جائے گا.
واجب ہو جائے گا. جیسے اب اپنے کسی دوست کو اپنے بھائی کو اگر اپنا بچہ دیا ہوا ہے پرورش, وہاں اس بچے کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی,
ٹھیک,
اس کی کھلائی پلائی پہ توجہ نہیں ہے, اس کی تربیت پہ توجہ نہیں ہے, اور اس ماحول میں بچہ بگڑتا چلا جا رہا ہے, تو اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو اپنے پاس واپسی لے, اور اس کی جسمانی اس کی روحانی دینی ہر اعتبار سے اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کرے.
اچھا اسی طرح پھر بس اوقات ایسی بیٹی جو گود دی ہے جو کہ اپنے منہ بولے والد منہ بولے اس کے سرپرست کے لیے غیر محرم ہو جائے, اور پھر عمر وہ 9 سال کے بعد اور یہ وہ شروع ہو جائے, تو پھر بھی لڑکی کو اپنی تحویل میں لے گا؟
بالکل باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنی تحویل میں اس بچی کو لے گا. یعنی ایک کامن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے تو شریعت مطہرہ نے بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے ان کے عمروں کے 2 حصے کر دیے کہ لڑکا 7 سال کی عمر تک اور لڑکی 9 سال کی عمر تک اپنی ماں کی پرورش میں رہے گی, جب تک کہ ماں کہیں اور کسی اجنبی سے شادی نہ کر لے. ٹھیک. جب تک اس میں پرورش کا حق باقی ہے تو وہ لڑکی 9 سال کی عمر تک اور لڑکا 7 سال کی عمر تک اپنی ماں کی پرورش میں رہے گا. हुक्म शरा यह है कि जब लड़का 7 साल का हो जाए,
ठीक,
जब लड़की 9 साल की हो जाए, तो माँ का हक के परवरिश खत्म।
सही।
अब बाप पर वाजिब है कि इन बच्चों को अपनी कफालत में लेगा।
सही।
और जब तक माँ के पास बच्चे परवरिश में हैं, अगर बच्चों का अपना कोई माल और असबाब नहीं है, तो बाप पर वाजिब है कि इनका नान नफका पूरा करे।
ठीक।
यानी अगर से माँ परवरिश कर रही है, लेकिन बच्चों के अखराजात जरूरियात बाप को पे करना जरूरी है। ठीक है। अब यानी ये उम्र होने के बाद तो बाप पे लाजिम होता है कि अपनी कस्टडी में लेगा, और इनके अब अगला जो फ्यूचर है, बच्चों को आगे मुआशरे का एक बेहतर फर्द बनाना है, बच्ची को आगे शादी करके दूसरे घर की तरफ रवाना करना है, तो ये सब अब बाप की जिम्मेदारी,
बाप की जिम्मेदारी।
तो जब मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाए तो ये हुक्म है, तो अब एक बच्चे को या बच्ची को एडोप्ट किसी को दे दिया, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा समझ लेते हैं कि अब हमने मतलब जिगर का टुकड़ा काट के दे दिया, वापसी लेना ही जायज नहीं है। लोग ये जहन बना लेते हैं। तो अगर वहाँ पे शरीय एतबार से बच्चों की सही तरबियत नहीं हो रही, तो इस बच्चे की तरबियत दुरुस्त ना होने का मुआखजा सवाल बाप से होगा,
हकीकी वालिद,
हकीकी वालिद से होगा, कि आपके होते हुए आपके आंखों के सामने बच्ची या बच्चे को गलत माहौल दिया जा रहा है और उनकी अच्छी तरबियत नहीं हो रही, तो अब से अपनी बात पे कायम है कि हमने बच्चा दे दिया, तो अब इस बात की लाज ना रखें, शरी अहकामात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों की सही तरबियत की तरफ तवज्जो दें।
ठीक है। काफ़ी डिटेल से तफसील से इस पर गुफ्तगू हुई है, और आप सुन ही रहे हैं कि देखें एक ही मसला है, लेकिन उसको मुख्तलिफ जहतों से जब उस पर बात की जाए, कि बाज़ुकात हम एक चीज़ को देखते हैं कि बस इसको सीधा कर लें, लेकिन दीगर 4-5 उसके साथ ही ऐसे मसाइल और मामलात अटैच होते हैं कि वो तमाम की दुरुस्तगी वो बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नाज़रीन के मज़ीद सवालात की तरफ।
मैं ये पूछना चाहता हूँ, मरीज के लिए इंश्योरेंस कराना जायज़ है या नाजायज है, इसका जवाब बता दें।
जी, मेडिकल इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस का जहाँ तक मामला है ना, तो चाहे ये दुकान की इंश्योरेंस हो, माल की इंश्योरेंस हो, या अपनी सेहत की इंश्योरेंस हो,
या मर जाने की सूरत में,
हाँ, तो ये इस सूरत में जो इंश्योरेंस का तरीका कार है वो नाजायज तरीके कार पर मुश्तमिल है। इसकी जो फीस दी जाती है वो एक मखसूस टाइम गुजर गया, वो फीस हो गई ख़त्म।
ठीक।
अब इस दौरान अगर मिसाल के तौर पे कोई 50,000 रुपये अगर फीस जमा कराई है सालाना, अब पूरे साल में अगर ये बीमार हुआ तो एक लिमिट होती है कि 5-10 लाख तक वो इदारा इलाज करवाएगा, अखराजात बर्दाश्त करेगा, और अगर वो पूरा साल गुजर गया और कोई ऐसा बड़ा नुकसान या हादसा या इमरजेंसी ऐसी कोई सूरत नहीं बनी कि जिसमें कोई बड़ा खर्चा होता, तो अब वो 10-15-20 हज़ार में ही इलाज हो गया, तो अभी जो 50,000 रुपये जमा कराए थे वो इजाफी रकम ज़ाय हो गई।
ठीक।
तो या तो अपनी रकम जमा शुदा वो या तो वो ज़ाया हो जाएगी, या कंपनी जो है वो उसको ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाते हैं।
यानी या अपनी गई या अपनी रकम पर दूसरे की 10 गुना आ गई,
10 गुना।
यानी इसने 50 जमा कराया तो ये 5 लाख ले ले बिल्कुल।
अब इस तरह ये नफ़े नुकसान का एक मामला है, और जुआ इसी को कहते हैं कीमार, कीमार जुआ, इसके अंदर या तो आपका माल गया या दूसरे का माल आपको हासिल हो। ये जो नफ़े नुकसान के दरमियान जो एक आदमी शशो पंज में रहता है, तो ये कैफियत जायज़ नहीं है, और इंश्योरेंस एक तरह का जुआ ही हुआ करता है, तो किसी भी तरह की इंश्योरेंस जायज़ नहीं।
और दीगर जो इंश्योरेंस चल रही है जिसमें बाकायदा रकम ये जमा होती गई और 20 साल 10 साल और उसके बाद एक अमाउंट उसको मिलेगा, तो ये सूद के जुमरे में,
इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस जो है ये भी जायज़ नहीं है, और इसमें एक मिसाल के तौर पे इतने लाख रुपए आप जमा कराते हैं, किस्तें बना दी जाती हैं इतने अरसे तक, और जब ये 20 साल या इतना अरसा गुजर जाएगा तो एक बड़ी रकम
मिलेगी,
मिल जाती है, तो ये सूद भी है नाजायज तरीके का।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
मेरा नाम अब्दुल अहद है, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि नमाज में वसवसे पैदा हो रहे हैं, तो इसका क्या है, नमाज हो जाती है या नहीं होती, तो मुफ्ती साहब इसमें रहनुमाई फरमा दीजिए, या सवाब में कोई कमी तो नहीं आती।
जी, वसवसे पैदा हो रहे हैं,
वसवसे नमाज के अंदर अगर पैदा हो रहे हैं, तो अब जैसे ये सवाल कि नमाज इससे होती है या नहीं होती, नमाज उस सूरत में नहीं होगी कि एक आदमी वसवसों में मुब्तला हुआ और इतना इन्हमाक हुआ بعض اوقات آدمی وسوسے کو دور کرنے کے لیے منہ سے بول پڑتا ہے کچھ نہ کچھ, تو اگر ایسی کوئی صورت بنی کہ تو پھر تو نماز ٹوٹنے کی صورت بن جائے گی, بول پڑا
صحیح
کلام کیا
یا کوئی بھی نماز توڑنے والا
نماز توڑنے والی کوئی صورت بنی, لیکن ایک وسوسہ یہ ہے کہ دھیان کبھی کاروبار کی طرف چلے جاتا ہے, کبھی گھر کی طرف چلے جاتا ہے, رکعتیں بھول جاتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی توجہ نماز کی طرف ہی آدمی رکھے. اب جو غلطی ہوئی ہے, کوئی بھول چوک ہوئی ہے, تو شریعت مطہرہ نے اس بھول چوک کے ہو جانے کے بعد بھی نماز کو درست کرنے کے طریقے بتائے ہیں. کیا مطلب سجدے تین کر لیے ہیں تو سجدہ سہو کر لیا اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے, یا بعض اوقات سورت پڑھنا بھول جاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی سورت پڑھنا بھول گیا رکو میں چلا گیا, تو اب اس صورت میں واپسی آ جائے اور سورہ جو سورت ملانی تھی وہ ملائے اور رکو دوبارہ سے کرے, پھر آگے نماز کو کنٹینیو کرے, سجدہ سہو کر لے. اس طرح وسوسے کی وجہ سے بعض اوقات نماز پہ کچھ اثر ایسا پڑتا ہے کہ جس میں سجدہ سہو لازم ہونے کی صورت بن جائے گی. بعض صورتیں ایسی بن سکتی ہیں کہ جس میں کوئی فرض اگر رہ گیا تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. تو وسوسے کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں. تو اوور آل یہ کہ اگر توجہ ادھر ادھر بٹ رہی ہے, نماز کے تمام فرائض پورے کیے جا رہے ہیں, واجبات پورے کیے جا رہے ہیں, بس ذہن کبھی ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, تو نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی.
ٹھیک,
لیکن آدمی کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت نماز میں پڑھے جانے والے اذکار صورتیں ان کے اگر معنی کی طرف توجہ رکھیں گے انشاءاللہ کافی حد تک وسوسے قریب نہیں آئیں گے.
ٹھیک,
اور جب اگر نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد ایک طریقہ ہے جو وسوسوں کی کاٹ کے لیے بہت مناسب ہے, فائدہ مند ہے, کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد وہ تین مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اعوذ باللہ تین دفعہ کہہ لے, اور اس کے بعد تین مرتبہ تھو تھو تھو, تھوکنا نہیں ہے تھتکارنا. ٹھیک, تو اس طرح کر لینے سے انشاءاللہ جو شیطانی وسوسہ نماز میں آ رہا تھا آئندہ انشاءاللہ آئندہ نماز کے اندر وسوسے نہیں آئیں,
بچ جائے گا, اس سے
بچے گا انشاءاللہ.
جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو, ساتھ ہی نمازی ہے اور یہ تھو تھو کر رہا ہو,
اس طرح نہیں. اب اس کے اندر دیکھیں, جب کوئی نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو آواز نہیں نکالنی ہے, جو تھو تھو کا جو کہا ہے تو اس میں آواز پیدا نہ ہو, وہ بس یعنی بندے کے دل میں ہو کہ میں شیطان کو رد کر رہا ہوں دھتکار رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
آواز پیدا نہ ہو, اور دوسرے مطلب کوئی ایسی پھونک نہ ہو نہ تھوک,
اس کو تشویش
پیدا نہ ہو, ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے.
یعنی اگر میں جدھر پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو آواز نہیں آئی.
بالکل
ٹھیک ہے,
اس انداز میں کریں کہ آواز پیدا نہ ہو. پھر چونکہ مسجد کے اندر ہیں تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے, پھر برابر والے کو تشویش نہ ہو کہ کہیں پتہ چلا ہم اپنے وسوسے دور کر رہے تھے,
اس کو
اس بیچارے کے خیالات منتشر نہ ہو جائیں اور وہ پریشان نہ ہو.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز ساری مکمل کر لیں, لوگ منتشر ہو جاتے ہیں, اکیلے بیٹھ کے کہیں پڑھ رہے تو بھی آپ اپنے,
ہاں تو اس طرح کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, زیادہ بہتر یہی ہے کہ توجہ جتنی آپ نماز کی طرف رکھیں گے, جتنا آپ کو نماز کے حوالے سے اس میں کلمات جو عربی پڑھی جا رہی ہے, تسبیحات, تعوذ, تسمیہ, اسی طرح قرآن کی تلاوت, تو اگر آپ کو ان کے ترجمے یاد ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز کی طرف زیادہ آپ کا ذہن لگا رہے گا. شیطان آدمی کو بہکاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, کبھی نمازی کو طہارت میں پریشان کرے گا تو وہ طہارت بھی اپنی درست طریقے سے کرنے میں اس کو وسوسوں کا شکار ہوتا ہے, پھر وضو کرتے ہیں تو وضو میں کئیوں کو وسوسے ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کے وار ہے, کئیوں کو یہاں سے واپسی کر دیں, کئیوں کو وضو میں اتنا پریشان کرے کہ وہاں سے وہ نماز سے واپسی ہو جائیں, پھر بھی جو کامیاب ہو کر نمازی اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے شروع کرتا ہے تو شیطان پھر بھی اس کو بہکاتا ہے. تو اس لیے مقابلہ چونکہ سخت ہے, تیاری بھی اسی طرح کی کرنی ہوگی. تو آدمی زیادہ جب نماز کی طرف توجہ کرے گا, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا, تو انشاءاللہ یہ شیطان بھی اس سے دور بھاگ جائے گا اور یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا اور یہ رحمت اس کو نصیب ہو جائے گی. یہ حدیثوں میں روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی توجہ کسی اور طرف وہ لے کے جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ابن آدم کہ اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے اور تیری سوچیں کہیں اور چلی گئی ہیں, تم نماز کی طرف آ جاؤ. یعنی نماز کی طرف ہی اپنا ध्यान रखे तो यूं हम नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत भी नसीब होगी। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम आपने मुनासा किया, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा जुमरात को एक नए मौजू के साथ फिर हासिल होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बिजाहिल्लाह।
जाने मसाइल दो लम्हे।